الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم امين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک مبارک دن عطا فرمایا اور جمعے کے دن خاص طور پر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. پچھلے جمعے بات عرض کی گئی تھی کہ عربوں میں خاص طور پر جب شدید گرمی ہوتی لو کا عالم ہوتا تو دوپہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لہذا اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی کہ ظہر میں خاص طور پر مسجد میں آنا دوپہر کے وقت. یہاں تک کہ اتنی فضیلت بھی آئی ہے کہ چار سنت جو ہم پڑھتے ہیں، سنت موقعہ، وہ جو ظہر میں ادا کرتا ہے تو وہ ایسے ہیں جیسے شب قدر میں کسی نے نوافل ادا کیے. تو بہرحال جتنی گرمی پڑتی ہے اتنی زیادہ فضیلت بھی بڑھتی چلی جائے گی. شوال کا یہ آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ اگلے جمعے سے ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ عظیم مہینے شروع ہو رہے ہیں حج کے. خاص طور پر عربوں کا معمول تھا کہ ذوالقعدہ ہی سے حج کی تیاری کا آغاز کرتے تھے اور تین چار مہینے ان کے ہاں محترم مہینے کہلاتے ہیں. ان محترم مہینوں میں نہ صرف یہ کہ حج اور عمرے کے سفر ہوتے تھے بلکہ ہر طرح کا جنگ و جدال قتال حرام تھا اور بیت اللہ کو خاص طور پر آباد کرنے کے لیے پورے عرب میں امن و امان ہوا کرتا تھا. الحمدللہ ارادہ یہ ہے کہ ان چار پانچ جمعوں میں یہ جو اب اہم ایونٹ آنے والا ہے مسلمانوں کا، خاص طور پر حج اور پھر قربانی، اس پر بات کریں گے. کوشش کی جائے گی کہ ان عبادات کی اصل حکمت کو سمجھیں، فلسفی کو سمجھیں، فلسفے کو، کہ یہ جو عظیم داستان ہے، داستان عظیمت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ اصل حکمت کیا تھی. یہ محض کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم قربانی کریں یا حج کر کے آ جائیں، اس کے پیچھے داستان عظیمت ہے. تو ارادہ یہ ہے کہ یہ 15 رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اس میں انشاءاللہ 6 یا 7 آیات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ قربانی کے دن جب آئیں گے تو قربانی کی حکمت بھی بیان کی جائے گی. ابھی ہم میں سے الحمدللہ جو عازمین حج ہیں، حج فلائٹس آپ کے علم میں ہوگا کراچی سے پاکستان سے شروع ہو رہی ہیں 21 اور 22 مئی سے. تو حج کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ پاک نے فرض کیا، اس پہ بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم بات کریں گے. یہ حج اور قربانی اصل میں داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو آج کے جمعے میں اصل میں ہم داستان عظیمت سمجھیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مختلف باتوں میں مختلف طریقوں سے آزمایا، اور قرآن حکیمی کی گواہی ہے کہ ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے، گویا سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. جب تمام آزمائشوں سے گزر گئے تب اللہ پاک نے ان کو امام الناس کا لقب عطا فرمایا. تو وہ داستان عظیمت کیا ہے، انشاءاللہ ایک آیت ہے یہ سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 124 سے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. اسی دوران کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی کہ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے, کیونکہ جو حالات اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں, سیاسی حالات ہوں یا معاشی حالات ہوں, اخلاقی گراوٹ ہو, اکثر و بیشتر یہ وہی حالات ہیں جو اس سے پہلے آ چکے ہیں ہم پر. وہ کہا گیا نا کہ تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے پر اچھی طرح. تو تاریخ میں ایسے کئی واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. جو حضرات 1971 کے حالات کو یاد رکھتے ہوں ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا فوراً کہ تقریباً یہی کم و بیش حالات تھے 1971 میں. 16 دسمبر 1971 سیاہ دن پاکستان کی تاریخ کا. تو تقریباً ایسے ہی حالات سیاسی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, معاشرتی طور پر بھی. پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا ہمارے سروں پر پڑا. بعض لوگ اس کو عذاب کہتے ہیں, بعض لوگ آزمائش کہتے ہیں. یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ قوموں پر آزمائشیں بھی آتی ہیں, لیکن کن لوگوں پر, کن قوموں پر آزمائشیں آتی ہیں؟ جو اللہ والے ہوں, نیک لوگ ہوں, چاہے وہ انڈیویجول ہوں یا کلیکٹیو لیول پر, ان پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. صحابہ کرام پر بھی بڑی مشکلات آئیں, تکالیف آئیں, لیکن ابتلا اور آزمائش نیک لوگوں کے لیے مزید اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور اگر معاشرے میں نافرمانی بڑھ جائے تو پھر وہ ابتلا آزمائش نہیں ہوتی, وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اور اللہ کے عذاب کی تین قسمیں ہیں جو اللہ پاک بیان کرتا ہے. میں مختصر اس کا تذکرہ کر کے پھر انشاءاللہ موضوع پر آتا ہوں. ہم سب کو ان چیزوں کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر جائزہ لینا ہے تو جا کے دیکھیے ہندوستان کے وہ علاقے جہاں پر مسلمان نماز تک نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح کشمیر کو دیکھ لیجئے, فلسطین کو دیکھ لیجئے, برما میں جا کر دیکھیں کیا حالات ہیں. جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی ایک عرصہ دراز تک, وہاں اب مسلمان اتنی آزادی سے یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے جو پاکستان کو اس وقت حاصل ہے. لیکن اگر مسلمان اپنے رویوں کو, اپنے کرتوتوں کو درست نہ کریں, سیاسی طور پر, معاشی طور پر, معاشرتی طور پر اپنے آپ کو درست نہ کریں, تو بہرحال اللہ کی طرف سے وارننگ تو آتی ہے, خبردار تو کیا جاتا ہے, اور پھر بالآخر دنیا میں اللہ کے عذاب کے کوڑے بھی پڑتے ہیں. لہذا 1971 ہو یا 2023, حالات آپ کے سامنے ہیں. تین عذاب کی قسمیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی. تجزیہ کر لیجئے کہ یہ تینوں کے تینوں عذاب کی قسمیں, عذاب کی شکلیں ہمارے اوپر بحثیت مجموعی نافذ ہو چکی ہیں. رب کائنات فرماتا قل هو القادر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے, علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, کہ تم پر نازل فرمائے, تم پر بھیجے عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے. اب تین قسمیں سمجھ لیجئے, پھر تجزیہ کر لیں گے کہ کس طرح سے یہ تینوں عذاب ہمارے سروں پر نافذ ہیں. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے, او یلبسکم شیعا, یا تم کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کر دے, وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَعْضَ بَعْضٍ, اور پھر بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے تو صحیح کیسے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں. تصریف آیات لعلهم یفقهون, تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھیں, فہم حاصل کریں. تو یہ تین عذاب کی شکلیں ہیں جو قرآن حکیم میں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 65 میں بیان ہوئی ہیں. پہلی عذاب کی شکل, کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ تم پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے. سروں کے اوپر سے عذاب کیا ہوتا ہے؟ سروں کے اوپر سے عذاب کی پہلی شکل تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تیز بارش آئے, اور بارش آتی رہی ہے. بارش رحمت کا سامان ہوتی ہے, لیکن پاکستانیوں کے لیے, بلکہ کراچی والوں کے لیے اکثر و بیشتر رحمت کے بجائے زحمت, بلکہ عذاب کی شکلوں میں سے ایک ہو جاتی ہے. پورے پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ ہم نے مینیج نہیں کیا پاک واٹر لیول کو. اگر یہاں مینجمنٹ صحیح ہو جائے, ہمارے جو حکمران ہیں اگر صحیح وقت پر ڈیم بنا لیتے, تو یہ پاکستان میں بارشیں جو ہیں یہ رحمت بنتی ہیں. رحمت ہی ہیں, اللہ کی بارش تو رحمت ہوتی ہے, لیکن ہمارے لیے اکثر و بیشتر زحمت ہوتی ہے. 2010 2011 یہ سب کے علم میں بدترین عذاب کی شکلوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں. آج تک انٹیریئر سندھ چلے جائیے، بلوچستان چلے جائیے، سرحد چلے جائیے، پنجاب کے بہت سے علاقے جو تباہی مچائی تھی اس سیلاب نے، وہ آپ کے علم میں رہنی چاہیے. تو ایک عذاب کی شکل تو یہی ہو گئی، تیز طوفان آ جائے. ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض قوموں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی، یہ بھی شکل ہو سکتی ہے. بعض علماء نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی ہے. ایک تو یہ تو عام تشریح یہی ہے کہ پتھروں کی بارش ہو جائے یا طوفان آ جائے. بعض نے کہا کہ سروں کے اوپر کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ ایسے حکمران تمہارے سروں پر نافذ کر دیے جائیں کہ جن کو اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ، پیٹ بھرنے کے علاوہ، مال لوٹنے کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہ ہو. اور میرا نہیں خیال کہ اب اس میں کوئی دور آئے ہیں کہ ہمارے سروں پر ان 75 سالوں میں جو حکمران رہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں، وہ وردی والے ہوں یا غیر وردی والے ہوں، کرتے کیا رہے ان 75 سالوں میں. کتنی پاکستان کی خدمت کی سیاست دانوں نے، اور جو بھی ماشاء اللہ کے نام پر آتے رہے کیا کچھ کرتے رہے پاکستان کے بارے میں، پاکستانیوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے، کر رہے ہیں مسلسل. تو یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک عذاب کی شکل ہو سکتی ہے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آ جائے. قدموں کے نیچے سے عذاب کیا ہوتا ہے؟ عام بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ زلزلہ آ جائے. اللہ کے غیظ غضب کو للکارنے والے ہم سب وہ کام کر رہے ہیں. بے حیائی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، شرک ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ہم جنس پرستی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، سود جو اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ، معاشی طور پر بحثیت مجموعی پورا پاکستان سودی لین دین کر رہا ہے. اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو 6 قوموں کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا، مختلف وجوہات کی بنیاد پر. بدترین شکل تو شرک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا شرک کی وجہ سے. اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، ڈکیتیاں مارنے کی وجہ سے، معاشی طور پر صحیح نہیں تھے، اللہ کا عذاب آیا. ہم جنس پرستی، بے حیائی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اللہ کا عذاب، بدترین عذاب کی شکل لوط علیہ السلام کی قوم پر آئی، جس میں پہلے اندھا کیا گیا ان کو، پھر بستی الٹ دی گئی، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی. قرآن حکیم 20 مرتبہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے عبرت کے طور پر. اسی طرح سیاسی طور پر فرعونیت، فرعون بن جانا، اپنے آپ کو خدا کہنے لگنا، جیسے ماضی میں بھی حکمران کرتے رہے آج بھی ہیں. فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں. اور رب اعلی ہونے کا دعویٰ کیوں کیا تھا، یہ بھی دلچسپ بات ہے، کیونکہ پورا مصر کا نہری نظام اس کے کنٹرول میں تھا. نہری نظام، پانی کی ڈسٹریبیوشن اس کے ہاتھ میں تھی. جو اس کو خدا مانتا تھا، اس کی حکومت کو مانتا تھا، اس کو پانی دیتا تھا، اور جو اس کو خدا نہیں مانتا تھا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کا حکا پانی بند. اور آج حکمران یہی کچھ کر رہے ہیں، جو ان کو سجدہ کریں، ان کی بات مانیں، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، یا ہمارے حکمران ہو، جو ان کی بات مانیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر یسر کہیں، ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ان کو دنیا بھر کی آسائشیں دینے کے لیے تیار ہیں. جو ان کے سامنے آنکھیں دکھائے، کھڑے ہو جائیں، ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. پوری 75 سال کی تاریخ آپ کے علم ہے. بہرحال قدموں کے نیچے سے عذاب کی شکل، عذاب کی شکل زلزلہ بھی ہو سکتا ہے. اور 8 اکتوبر 2005، کوئی بہت زیادہ پرانی بات تو نہیں، 2005 میں کتنے سال ہو گئے، آج 15, 20, 18 سال ہوئے ہوں گے. دوسرا رمضان، رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا خوفناک زلزلہ آیا تھا، پاکستان کی تاریخ کا بدترین زلزلہ. پورے پورے شہر، گاؤں، دیہات، پہاڑ، پہاڑی سلسلے زمین بوس ہو گئے. آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، باغ چلے جائیے کشمیر میں، ایبٹ آباد چلے جائیے، اسی طرح اوپر کا علاقہ، بالا کوٹ کا علاقہ جا کے دیکھ لیں، شہری علاقے ہیں، وہاں جا کر دیکھیے، آج تک اثرات موجود ہیں. پھر گاؤں دیہات میں جو کچھ ہوا اس کے بعد، ہماری اخلاقی گراوٹ کا حال کیا تھا. زلزلہ کا جو امداد کرنے والے لوگ آ رہے ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور بے حرمتی جو لاشوں کی ہوئی وہ آپ کے علم میں. پھر پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو، بہرحال نام نہیں لینا چاہیے، لیکن اس میں بھی جو کرپشن ہوئی ہے، جو زلزلے کے نام پر دنیا بھر سے ایڈ آئی ہے زلزلے کے نام، اس میں بھی جو کرپشن ہوئی، لوگوں کا مال کھا گئے. دنیاوی اعتبار سے اخلاقی گراوٹ کی بدترین مثال ہو سکتی ہے کہ دنیا مدد کر رہی ہے زلزلہ زدگان کے لیے، اور ہمارے حکمران یا ہمارے بیوروکریٹس ہمارے پولیٹیشن اس پیسے کو بھی کھا گئے. ابھی ٹرکی نے جو بھیجی تھی جو امداد, وہی امداد وہی اسٹیکر سمیت وہی اسٹیمپ لگے ہوئے ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں. تو یہ صورت حال اخلاقی اعتبار سے. اسی طرح قدموں کے نیچے سے عذاب کی ایک شکل اور بھی ہے کہ ہمارے ماتحت لوگ ہمارے نافرمان بن جائیں, اولاد نافرمان ہو جائے. اب سوچیے ذرا اس سے بڑے عذاب کی شکل کیا ہوگی کہ جس اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا وہی سینہ توڑ کر کھڑے ہو جائیں, بدتمیزی کریں, اس سے بڑی عذاب کی شکل کیا ہوگی. یا بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ہمارے نوکر چاکر اور غلام وہ جو ہیں وہ بغاوت پر مبنی ہو جائیں. یہ دوسری شکل ہو گئی. اب آئیے تیسری شکل. او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا, یا تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے. وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَعْضَ بَعْضٍ, اور آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. میں صرف تاریخوں کا انداز اشارہ کروں گا, آپ خود سمجھ جائیں گے کس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے. 12 مئی تو آپ سب کو یاد ہوگا, کون سا سن تھا؟ سن مجھے یاد نہیں ہے. 12 مئی کا واقعہ کراچی میں ہوا. کس حد تک طاقت کا مزہ چکھایا گیا ایک دوسرے کی. پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا, کس طرح سے جن لوگ ڈیمونسٹریٹ کرنے لگے, ہر علاقے میں قتل و غارت ہوا. 9 مئی تو ابھی پرانی بات نہیں ہے نا. 9 مئی کو کیا ہوا پاکستان میں؟ کراچی والوں کو ان چیزوں کا اس طرح اندازہ نہیں ہو سکا کہ پورے پنجاب میں جو صورتحال بنی, فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے باقاعدہ, جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ فوجیوں کو بھی اس طرح سے تھریٹس ملیں گی اور ان کے گھروں پر حملہ ہوگا, کور کمانڈر کا گھر جلا دیا جائے گا, لوٹ لیا جائے گا. کبھی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان ایسا بھی ہوا. 9 مئی کی تاریخ میں یاد ہے, یعنی ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. پھر 27 دسمبر 2007 سوچیے ذرا کیا ہوا تھا پاکستان میں. 27 دسمبر 2007 کو بھی ایک واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد 3 دن تک تمام چیزیں جائز قرار دے دی گئیں, لوٹو مارو قتل کرو اغوا کرو قتل و غارت کرو باجا بجا کے رکھ دو پاکستان کا, اور کیا کچھ نہیں ہوا پاکستان میں. وہ بات دوسری ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, یقین کیجئے ہم بھول جاتے ہیں, ورنہ کراچی والوں کے ساتھ کیا ہوا, کتنی عصمتیں لوٹیں, کتنے قتل و غارت ہوئے, کتنے گھر لوٹے, پھر شارع فیصل کتنی بری طرح ڈیمیج ہوئی, کتنی طرح ہزاروں گاڑیاں جلیں. سپر ہائی وے پہ جا کے دیکھ لی, فوٹیج دیکھ لیجیے آج بھی. 27 دسمبر 2005 ایسیسینیشن آف بینظیر بھٹو, اس کے بعد کیا ہوا تھا. تو یہ تاریخیں ہم اس لیے بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم مس رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے. ہم ان حقائق کو بھول جاتے ہیں کہ ایک ڈیوائن اسکیم بھی ہے, ڈیوائن پنشمنٹ بھی ہوتی ہے. ہم اکثر و بیشتر اس وقت بھی سوشل میڈیا پر, پرنٹ میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں, ڈسکشن چل رہی ہیں, بہت محدود سی, فلاں نے ایسے کر دیا, فلاں ایسا ہے فلاں کے خلاف. جو اوپر سے اوپر اللہ والا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, اس طرف اکثر و بیشتر لوگوں کی توجہ نہیں. تو بہرحال عذاب کی ایک شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپس میں تمہیں مختلف ذاتوں میں, قبیلوں میں, اسی طرح پارٹیوں میں, لسانی بنیادوں پر, مسلک کی بنیاد پر تقسیم کر کر آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. 19 جون 1992 کا دن میرے میموری میں آج تک موجود ہے. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کیا ہوا تھا 19 جون 1992 کو کراچی میں. کراچی والے اگر بھول گئے ہوں تو میں نہیں بھول سکتا, کیونکہ میرے علاقے میں بدترین فائرنگ ہوئی تھی. 36 گھنٹے تک قتل و غارت ہوتا رہا, لوٹا ماری ہوتی رہی, بدترین فائرنگ. یہ سب چیزیں کراچی والے تو اکثر و بیشتر جانتے ہیں. بہرحال اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ اس وقت کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں, بجائے اس کی طرف دیکھنے کے اس نے یہ کر دیا, وہ کر رہا ہے, فوج یہ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے, ایم کیو ایم یہ کر رہی ہے, پی ٹی آئی, یہ ساری محدود ذہنیت کی علامت ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو الزامات کریں. اصل غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ عذاب کی شکل ہے کیوں, عذاب نافذ کیوں ہوا ہم پر, کیا اس کائنات کا رب بھی ہے کوئی, رب کائنات کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے یا اس کو خوش کیا ہوا ہے, بحثیت مجموعی. تو پاکستانیوں کا پہلا جرم یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا, اکثر و بیشتر بھول چکے, کیوں بنایا تھا پاکستان, پوچھیے اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے جنہوں نے قربانیاں دیں, خاص طور پر کراچی کے رہنے والے جو اکثر و بیشتر ہجرت کر کے آئے ہیں ہندوستان سے, کس لیے ہجرت کی تھی, کس لیے آبا اجداد کو چھوڑا تھا, کس کے لیے اتنے عظیم ملک ہندوستان میں جتنی جائیدادیں تھیں, جتنا بڑا سب کچھ چھوڑ کر آئے نا, کس لیے آئے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ کیوں ہم پاکستان بنائے، پاکستان کو ہم نے کیوں بنایا؟ اس کے لیے جواب تو یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا ان 75 سالوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر کوئی اسلامی نظام بھی ہم نے نافذ کیا ہے؟ تو سب سے بڑا جرم، پہلا جرم جس مقصد کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دیں، تقسیم کروایا ہندوستان کو، قتل و غارت ہوا، مقصد کیا تھا؟ پاکستان کا قیام، پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کے لیے. پہلا کانسٹیٹیوشن بنا 1956. 10 سال تک پاکستان میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا. فرام 1935 کا جو ایکٹ تھا، انڈین ایکٹ، اس کے تحت پاکستانی حکومت چلتی رہی. اسی طرح 56 کا آئین آیا، پھر 62 کا آئین آیا، پھر 73 کا آئین آیا، 1973 کا آئین، آج 50 سال ہو گئے. کس حد تک ہم امپلیمنٹ کروا سکے آئین پاکستان کو؟ ایک سوال پوچھئے اپنے آپ سے. متفق آئین، تمام لوگوں نے اس آئین کو اتفاق کیا، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں پورا اسلامی نظام موجود ہے. آج تک کس حد تک ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکے؟ ہماری عدالتیں کیا اسلامی سزائیں دیتی ہیں؟ اب عدالتوں کی حیثیت کیا رہ گئی؟ وہ بھی آپ کے علم ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ ہو رہا ہے اور ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم کس کے پالتو ہو، تم اپنی اوقات پہ رہو. اور اوقات پہ رہ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب فی الحال ہم اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کی یہ حیثیت ہے اس وقت پاکستان میں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں. کانسٹیٹیوشن میں عدلیہ کی جو اہمیت ہے اس کو حقیقت دکھا دی گئی کہ تمہاری کیا حیثیت ہے. پپٹ سے بھی ہلکے، پپٹس ہوتے نا، پتلی تماشا، نظریے تو نظریے، ضرورت کے تحت اس سے پہلے بھی تم کام کرتے رہے، ابھی بھی کر رہے ہو، یہ حقیقت ہے تمہاری. پولیٹیشن کا کردار انتہائی خبیث، انتہائی خطرناک. پاکستان کے لیے کوئی بھی مخلص ہمیں نظر نہیں آ رہا فی الحال کہ پاکستان میں اس وقت اکانومی کی صورتحال کیا ہے. جو اصل ایشو ہمارا ہے وہ ہے کیا، ڈالر کہاں پہنچ چکا، مہنگائی کی کس حد تک آگے بات بڑھ رہی ہے، غریب آدمی کی غربت پاورٹی لیول سے کتنے نیچے آ رہا ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو بہرحال عذاب کی یہ تین شکلیں، تینوں کے تینوں اس وقت ہمارے سروں پر موجود ہیں. اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے اس کو اور مست کر دیا جاتا ہے، اس کے مترف لوگوں کو مترفیاں، اور اللہ پاک نعمتیں دیتا ہے، اور عیاشیاں کر لو اور بدماشیاں کر لو، تو کیا کچھ نہیں ہو رہا. ویل آف جو پاکستان میں لوگ ہیں، پورا کرائیٹیریا الگ ہے. ہمارے دوست مذاقن کر رہے تھے لیکن بات ٹھیک ہے، پاکستان میں دو قومیں رہتی ہیں، ایک ان کا علاقہ دوسرا ہے، بالکل چھاؤنیوں میں رہتے ہیں، ان کا علاقہ دوسرا، ان کے گورنمنٹ الگ، ان کا سسٹم الگ. ایک وہ ہیں جو چھاؤنی کے باہر ملک ہے، وہ الگ ہیں، وہ پاکستان کے اندر چھاؤنی کے الگ، بالکل الگ. اور بات بالکل ٹھیک ہے، پاکستان میں 40 سال تک اگر ان کی براہ راست حکومت رہی تو اب اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں. پھر 25 سال تک جو پولیٹیشن نے حکومت کی 35 سال میں، وہ بھی اکثر و بیشتر کس حد تک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رہے. اکثر و بیشتر ناکام ترین حکومتیں اگر تھیں تو وہ سول بیوروکریسی تھی یا سول پولیٹیشن تھی، وہ اکثر و بیشتر سارے ناکام. ناکامی کس اعتبار سے کہ 75 سالوں میں آج تک پاکستان میں جو کانسٹیٹیوشن بنا اس میں اسلام کی جو دفعات ہیں وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، اور آج تک سودی نظام ویسے ہی چل رہا ہے، بڑے دھڑلنے سے چل رہا ہے، بلکہ اب تو اور زیادہ اس کو بیک اپ مل گیا کہ 5 سال کا جو ان کو ٹائم دیا گیا ہے اس میں 28 سے زیادہ اپیلیں دائر ہو چکی ہیں. وہ وہیں کا وہیں ہیں، حکومت کہتی تو ہے، کورٹ کہتی تو ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. پاکستان میں سودی نظام اپنے دھڑلنے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ دیکھ لیجئے کس طرح سے چل رہا ہے. اور سود کیا ہے، ایک عام آدمی سے پوچھ لیجئے سود کی خباستیں کتنی ہیں. آج پوری دنیا کا عالمی مالیاتی نظام انٹرسٹ بیس اکانومی پر بنی ہے. پوری دنیا کی اکانومی کو شکنجے میں لینے والے یہودی اس سودی نظام کی وجہ سے، بینکنگ کی وجہ سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور اس کی طرف عام طور پر توجہ ہی نہیں ہے اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ. بہرحال عذاب کی تین شکلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلے نمبر پر اللہ کی طرف پلٹیے، خدا کے واسطے اپنے دین کے جو دینی فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کیجئے. یہ مسجد اور ممبر بنیادی طور پر ان باتوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اس امت کو بنایا، مسلمانوں کو بنایا، پاکستان کو بنایا، اس کی طرف توجہ کیجئے۔ سب سے پہلے انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ انسان اللہ پاک کی سب سے بہترین تخلیق، خلقتہ بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ پھر اس امت کو اللہ پاک نے کیوں بنایا؟ یہ امت محض پاکستان نہیں ہے، یہ امت تو ایک عالمی امت ہے نا۔ ابھی حج کے موقع پر اس کا اظہار ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے مسلمان لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، سب کا لباس ایک، سب کا آبجیکٹو ایک، سب کا مقصد ایک، لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہوئے سب پہنچ رہے ہوں گے وہاں پر۔ تو یہ امت نام کی کوئی شے ہے؟ امت کا کوئی آبجیکٹو ہے؟ اللہ پاک نے امت کو کوئی ذمہ داری دی؟ اکثر و بیشتر ہمارے دہروں میں نہیں۔ کیوں اللہ پاک نے امت مسلمہ کو برپا کیا؟ کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم ہو بہترین امت، تمہارا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کا بہترین امت ہونے کا اصل وطیرہ کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ کن تم خیر امت اخرج للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو۔ کیا اس وقت بحثیت مجموعی ہم نیکی کا حکم دے پا رہے ہیں؟ کیا بحثیت مجموعی برائی سے روک پا رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر نہیں۔ پھر آئیے تیسرے نمبر پر، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے سوچئے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ عذاب کا بدترین کوڑا جو ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمارے کمر پر پڑا اور خدا نہ خواستہ پاکستان کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ تجزیہ کر لیجئے 1971 کے حالات کا، بالکل یہی حالات ہے۔ آج میڈیا میں، سوشل میڈیا پر مجیب الرحمان صاحب کی تقریریں دکھائی جا رہی ہیں۔ مجیب الرحمان کہاں سے آ گیا؟ مجیب الرحمان کی تقاریر کیوں دکھائی جا رہی ہیں بھائی؟ کوئی مقصد ہوگا یہ ایکسپوز کرنے کے لیے کہ ایسے ہی حالات تھے، ایک سیاسی جماعت کو کارنر کر دیا گیا، ان کی میجورٹی کو تقسیم نہیں، تسلیم نہیں کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بنگلہ دیش، بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش، نان بنگالیز آر ناٹ ایکسیپٹیبل دیئر۔ کیا قتل و غارت ہوا ہے، خون خون ریزی ہوئی ہے، مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا، تاریخ کا حصہ ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش، وہی بنگالی جو سب سے زیادہ اسلام پرست، اسلام سے محبت کرنے والے، تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ تبلیغی جماعت کا پوری دنیا میں سب سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوتا ہے۔ گویا اسلام پسند ہیں، اسلام سے محبت کرنے والے ہیں، اسلام سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ بنگالی قومیت کی بنیاد پر کیوں بنگلہ دیش بنایا؟ کیونکہ بنگالیوں کو کارنر کر دیا گیا تھا۔ پوری ہسٹری پڑھ لیجئے، آج یہی کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کو، مختلف لسانی جماعتوں کو، ورنہ ورنہ نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے، ہمیں تو پناہ مانگنی چاہیے اس نتیجے سے، سوچ کر بھی بہرحال روح کانپ جاتی ہے۔ نکل کیا سکتا ہے، تیار رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب کے کوڑے اسی طرح پڑتے ہیں۔ جب بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش بن سکتا ہے، تو بلوچی قومیت کی بنیاد پر بلوچستان، گریٹر بلوچستان بن سکتا ہے۔ اور اگر اخلاقی اعتبار سے ہمارا مورال، ہماری فوج کا مورال اسی طرح ڈاؤن کیا جاتا رہا جیسے کہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، یقین کیجئے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے بلوچستان کو گریٹر بلوچستان بنانے کی، سازش کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ جو شدید نفرت بلوچوں کے اندر، بی ایل اے، بلوچ لبریشن آرمی باقاعدہ موجود ہے۔ کیسے انڈیا فائنینس کرتا رہا، رشیا کا کیا اس میں تعلق ہے، ایران کے کیا اس کے اندر مفادات ہیں، سب کے علم ہے۔ عالمی سازشیں کس حد تک آپ کی سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہیں، کہاں تک جا سکتی ہیں؟ سی پیک پاکستان کے معاشی طور پر کتنا ضروری تھا، کتنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال اربوں ڈالر انویسٹ ہوئے ہیں چائنا کے۔ کیا چائنا کبھی پسند کرے گا کہ یہاں پر کوئی اور آ کر اس کے اس کوریڈور میں حملہ کرے، کوریڈور کو نہ بننے دے؟ نتیجتاً ایک عالمی جنگ کا ایک فلیش پوائنٹ بلوچستان. کراچی کی صورتحال کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, ہم رہنے والے ہیں, ہم خود اپنے مسائل کو سمجھتے ہیں. جنا پور بنانے کے حوالے سے تحریکیں موجود تھیں اور ہیں. اسی طرح سندھو دیش کا نام سن کے کانپ جاتا ہوں, خاص طور پر جو انٹیریئر سندھ میں لوگ رہ کر آئے ہیں. کس حد تک قتل و غارت ہوا, مہاجر سندھی کا قتل و غارت اگر آپ کو یاد ہو, پوری پوری فیملیز کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. میرے اپنے گھر والے, اپنے خاندان والے ہجرت کر کے آئے ہیں وہاں سے مجبوراً, وہاں سیف نہیں تھے, عزتیں محفوظ نہیں, جان محفوظ نہیں, قتل و غارت اس طرح ہوا. یہ موجود ہے یا نہیں؟ پھر سرحد میں جو کچھ بھی ہم کرتے رہے, سرحد کے لوگ بہت حد تک پاکستانی فوج سے محبت نہیں کرتے, بہت زیادہ لوگ نفرت کرتے ہیں. بڑے بڑے ہم نے آپریشنز کیے ہیں, کس بنیاد پر کیے ہیں وہ الگ بحث ہے, لیکن بہرحال جس گھر میں جا کر بم گرے گا, جہاں فاسفورس بم گریں گے, جہاں تباہی ہوگی, وہاں نفرت پیدا ہوگی, محبت نہیں ہو سکتی. لال مسجد آپریشن کی بنیاد پر کس حد تک قتل و غارت ہوا, کتنی نفرت پیدا ہوئی, یہ سب تاریخ کا حصہ. تو بلوچستان ہو, سندھو دیش ہو, کراچی ہو, اس کے پی کے کی صورتحال ہو, اس طرح پنجاب میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ تو اور خوفناک ہے. ایمرجنسی تقریباً نافذ ہو چکی ہے, اناؤنس نہیں کر رہے ہیں لیکن نافذ ہو چکی. پورا کنٹرول پنجاب کا کس کے پاس ہے؟ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, خدا نہ خواستہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے گورنمنٹ نے, 40 دہشت گرد جو عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں ہمارے حوالے کرو, ورنہ کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے. اب یہ ساری صورتحال اس لیے ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے, اللہ پاک ہمارے ملک مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرمائے. ہمارا تو کنسرن یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہمیں, پاکستان نہیں رہے گا تو کیا ہوگا. پاکستان ایک ایسے بڑے جہاز کی طرح ہے جس میں سب کا مستقبل محفوظ ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان کے حصے بکرے ہو گئے قتل و غارت کی بنیاد پر, اللہ نہ کرے, تو کیا صورتحال بن سکتی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ذاتی حیثیت میں ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجتماعی سطح پر ایک ہی توبہ ہے. اس ملک کو جس مقصد کے لیے قائم کیا تھا, مقصد کیا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کانسٹیٹیوشن 1973 کا آج بھی موجود ہے, ایک منظم جدوجہد کے ذریعے اسلام کو پاکستان کا واقعی ایک نظام کی حیثیت میں امپلیمنٹ کروانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر اس میں ہم کوتاہی کریں گے, خاموش رہیں گے, تو یقین کیجیے اللہ کے عذاب کے کوڑے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں. 71 کا میں نے صرف اشارہ کیا ہے, باقی آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو اپنا دین سمجھ کر اس سے اپنے اظہار کرتے ہوئے اس کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ابتلاء اور آزمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی آئی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی بڑی باتوں میں آزمایا, انہوں نے سب میں کامیابی حاصل کر لی. قال انی جاعلک للناس اماما, تو اللہ پاک نے انعام کے طور پر جب انہوں نے کامیابی حاصل کی تمام آزمائشوں میں, تو اللہ نے فرمایا اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. امام الناس کا لقب پائے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. پہلا سوال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ قال ومن ذریتی, فرمانے لگے میری اولاد کے بارے میں فرمائیے. قال لا ینال احد الظالمین, اللہ پاک نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے ان لوگوں کو یہ وعدہ نہیں ہے جو ظلم کرنے والے ہیں, شرک کرنے والے ہیں. لہذا پہلی ابتلاء اور آزمائش کیا تھی؟ پہلی آزمائش ہر مسلمان, ہر نوجوان کے لیے ہوتی ہے کہ جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہے اس گھر والوں کے کچھ عقائد ہوتے ہیں, کچھ ایفیلیشن ہوتی ہیں. لوگوں کی میجورٹی وہ ہوتی ہے جو اکثر و بیشتر اپنے باپ دادا سے ملنے والے عقائد, چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, اسی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں, اور اکثر و بیشتر بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلی آزمائش یہی تھی کہ جس گھر میں پیدا ہوئے باپ آزر بت پرست, بت بنانے والا, بت پرستی کرنے والا, بت پرستی کا پورا نظام چلانے والا, بہت بڑا پروت. پہلی آزمائش باپ کو دعوت دے رہے ہیں. پہلا سوال پہلے اپنے باپ سے پوچھا, اے ابا جان ما ہذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون, یہ کیا تم بت بناتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. آج نوجوان اپنے باپ سے کہیں کہ یہ آپ کے عقائد, آپ کی رسومات, آپ کی سول جو کلچر ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا, بہرحال اتنا آسان تو نہیں ہوتا. تو پہلا نظریہ نظریاتی اختلاف تھا اپنے باپ سے، توحید کی دعوت دی اپنے باپ کو، باپ آزر ہے جو بہت بڑا پروہت ہے، نمرود کی حکومت ہے، باپ نے پہلا جواب کیا دیا؟ جواب وہی تھا، واہ جرنی ملیا، اے ابراہیم نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر کو چھوڑ دو۔ پہلی آزمائش کیا تھی نوجوان کے لیے؟ کہ ان عقائد کے ساتھ جو باپ کی طرف سے مشرکانہ مل رہے تھے اس کے خلاف اعلان برات کیا اور اپنے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ آزمائشوں کی داستان ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اپنے گھر کو چھوڑتے وقت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہہ کے جاتے ہیں؟ سأستغفر لک ربی، اے ابا جان آپ کے ساتھ رہ نہیں سکتا، آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار ضرور کروں گا۔ گھر چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ نظریاتی طور پر توحید پر عمل کرنے والا کبھی بھی عقائد کے اعتبار سے مشرک نہیں ہو سکتا، لہذا جب گھر چھوڑ دیا تو محلے والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بنا کر رکھنی ہوگی، ان کو بھی دعوت ایمان دے رہے ہیں۔ سورہ انعام میں اللہ پاک نے پورا واقعہ بیان فرمایا، کچھ لوگ تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ان تمام لوگوں کو دعوت ایمان دی، بالآخر جب وہ نہیں مانے تو ان کے سامنے بھی دعوت توحید رکھی، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کیا اس اللہ کی طرف جو زمین اور آسمانوں کا بنانے والا ہے اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ تیسری آزمائش، عوام الناس کی میجورٹی بت پرستی کرتی تھی، کیا کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سورہ صافات میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ ایک دن بت گدھے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، بت شکن تھے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا توحید کی دعوت دیتے ہوئے بالآخر غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور وہ آلہ، وہ جو ہتھوڑا تھا، وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر آ گئے۔ کس لیے؟ تاکہ قوم جب واپس آئے تو غور کریں کہ یہ ہوا کیا ان کے ساتھ، من فعل ھذا بآلہتنا، کیسا شور و غل مچا ہوگا جب سارے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، ایک بت سلامت ہے، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا ظلم؟ کہاں ایک نوجوان تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ کہا کرتا تھا یہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے قوم کے سامنے لایا گیا، سوال کیا، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جواب، بَلْ فَعَلَهُمْ كَبِيرُهُمْ هَذَا، یہ جو بڑا ہے تمہارا اس سے پوچھو اس نے کیا ہوگا، فَسَلُوم، اس سے پوچھو۔ قوم کا جواب کیا تھا؟ قوم کا جواب تھا کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، یہی دعوت توحید تھی، یہی صحیح معنوں میں دعوت، اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا ابراہیم نے اف ہے، توف ہے تم پر، تمہارے جھوٹے معبودوں پر جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو بتا نہ سکے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے دعوت توحید جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اپنے باپ کو دی، اپنی قوم کو دی، اپنے خاندان والوں کو دی، بلاخر توحید کا نعرہ لگایا سیدنا ابراہیم نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ قوم دشمن ہو گئی، اور دشمنی بھی کیسی، حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو ان کو آگ میں، اپنے معبودوں کی مدد کرو، نظام جو چل رہا تھا بت پرستی کا پورا، وہ نظام کی مدد کرو، گویا آگ جلائی گئی اور خوفناک آگ، اور اس میں حکم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، آپ باز آ جائیے اپنی دعوت توحید سے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ ان کی بات مان لو، لیکن عشق کہتا ہے کہ جس کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ بچانا چاہے گا تو بچا لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قوم نے دیکھا، اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے گل گلزار بن جا، اور قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس آگ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جلایا، گلیں گلزار بن گئی۔ بہرحال ہجرت کر کے آئے، انی ذاہب الی ربی، میں اللہ کی طرف جاتا ہوں، مصر، فلسطین، اسی طرح مکہ، یہ توحید کے مراکز قائم کیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ہے داستان عظیمت، اس پہ انشاءاللہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ جب اللہ پاک نے اور آزمایا, بیت اللہ کی تعمیر فرمائی, سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے گئے, اور بالآخر بیت اللہ تعمیر ہو گیا, تو کیسے دعائیں کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اس پہ انشاءاللہ حج اس کا فلسفہ کیا ہے, اس پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائل المسلمین والمسلمات.